الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى ازواجه وذرياته وصحبه اجمعين. حضرات، آپ نے سن لیا کہ میری تقریر کا موضوع ہے ختم نبوت اور اس کے تقاضے. قرآن میں ختم نبوت کے سلسلے میں جو مضمون ہمیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ جو خاتم النبیین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں اس کی تھوڑی سی ہم وضاحت کر لیں. پہلے لفظ ختم جو ہے اس کے معنی ہم دیکھ لیں. عربی ڈکشنری کے اندر ختم کے معنی خاتمہ کے ہیں، اور یا مہر یعنی منہ بند کرنے کے، مہر لگانا یعنی منہ بند کر دینا. لفظ ختم بھی استعمال ہوتا ہے اور لفظ ختم بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں ہی لفظ ایک ہی معنی دیتے ہیں اور ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ختم العمل جب ہم کہیں گے تو اس کے معنی کام ختم ہو گیا. ختم الکتاب جب ہم کہیں گے تو اس کے معنی کتاب ختم ہو گئی یا کتاب کا مضمون ختم ہو گیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ختم علی قلب، جو یہ میں نے آپ کے سامنے ترکیب رکھی ہے، یہ یہاں سے لی ہے ہم نے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی ان کے دلوں کو بند کر دیا اور ان کی سماعت کو بند کر دیا، اور ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ختم استعمال کیا ہے تو اسی معنی میں کہ کوئی چیز بند کر دی گئی ہے. یہ جو آیت اتری ہے جس میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ رہا ہے، تھوڑا سا ہم اس کا پس منظر دیکھ لیں تو بات بڑی واضح انداز میں ہمارے سامنے آ جائے گی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے غلام تھے اور اس کے بعد آپ نے ان کو بیٹا بنا لیا آزاد کرنے کے بعد، ان سے آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کی شادی کی، لیکن یہ شادی کامیاب نہیں رہی اور مسائل پیدا ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت زید نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ حضرت زینب کو طلاق دے دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ طلاق ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا قرآن کے اندر تو یہ طلاق دی گئی. اور نہ صرف یہ کہ طلاق دی گئی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا. یہ عمل جو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا، اس نے مشرکین اور کفار کو ایک موقع دے دیا کہ جس کی بنا پر انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ بھئی یہ کیسے نبی ہیں اللہ کے کہ یہ اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی. بھلا کوئی اپنے بیٹے کی بیوی سے بھی شادی کرتا ہے؟ کوئی اپنی بہو سے بھی شادی کرتا ہے؟ یہ تو غلط بات ہے، یہ تو کبھی جائز نہیں تھا، کبھی صحیح نہیں تھا. یہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ لوگوں کی زبانیں تو آپ نہیں روک سکتے. چنانچہ یہ چرچا شروع ہوا معاشرے کے اندر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے تحاشا پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ دیکھیے یہ قوانین کی دھجی اڑا رہے ہیں، یہ اخلاق تو یہ اپنے معاملے میں برتتے ہی نہیں، یہ صرف دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا سختی کے ساتھ نوٹس لیا اور یہ بتایا لوگوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. پہلی بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ حضرت زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں. شروع میں بھی سورہ احزاب کی شروع میں آیت میں یہی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ منہ بولے بیٹے کا کوئی مقام نہیں اسلام کے اندر، بیٹا صرف وہ ہے جو تمہارے اپنے سرب سے پیدا ہوگا. چنانچہ اس دلیل کو اور اس شورش کو اور اس ہنگامے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فروغ کیا کہ زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، چنانچہ وہ یہ شادی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ ہمارے رسول ہیں، ہم نے حکم دیا ہے، ہمارا پیغام ان کو پہنچانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یعنی یہ تو بات کہی جا سکتی ہے کہ اچھا اگر وہ بیٹے نہیں ہیں تو بھی ایسی جلدی کیا تھی ان کو شادی کرنے کی ان کے ساتھ؟ بھئی دوسرے نبی بعد میں آتے، وہ نیا قانون لے آتے، اس وقت اس کو حرام قرار دے دیا جاتا، یہ فوری طور پر انہیں کیوں ضرورت پیش آئی؟ دیکھیے یہ سوال ذہن میں اٹھا. اس کے معنی یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل جو کیا ہے یہ کوئی اللہ کے حکم کے تحت نہیں کیا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ عمل نہ کیا جاتا تو آئندہ کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جب نہیں آئے گا تو تمہیں یہ حکم کیسے ملے گا کہ تمہارا منہ بولا بیٹا تمہارا بیٹا نہیں ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال. اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے دکھائیں، اس لیے جب ان کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا کہ جو اس عمل کو کر کے تمہیں دکھائے. یہ وہ واضح بات ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن ایک غلط مفہوم لیا گیا، وہ یہ کہ ختم کے معنی یہ کہا گیا کہ اب جو نبی آئے گا وہ آپ کی مرضی سے نبی بنے گا. حالانکہ یہ معنی جو ہیں جب انسان پہناتا ہے، ختم کے معنی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مہر لگائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرضی دیں گے اپنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنی اپروول دیں گے، تب وہ نبی بنے گا، یا وہ ان کی شریعت ہی کے اندر نبی آئے گا، یہ معنی لوگوں نے لیے. لیکن آئیے اب ہم دیکھیں کہ یہ معنی صحیح نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی دلیل سے بڑھ کر کے دلیل کسی کی نہیں، کہ چونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لہذا جو عمل انہوں نے کیا یہ عمل ان کو کرنا ہی تھا، ورنہ تمہیں یہ کیسے پتا چلتا؟ یہ جھجک جو تمہارے دل کے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ تم اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے، اس جھجک کو کون دور کرتا؟ تو یہ دلیل کافی تھی ایک عقل مند شخص کے لیے. لیکن احادیث نبوی جو ہیں وہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک حدیث ہے بخاری کی کہ بنو اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں آپ کو ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کہیں میں عربی کے الفاظ بتاؤں گا آپ کا. آپ کو فرمایا کلمہ حلق نبی خلفہ نبی، اور جب کوئی نبی انتقال فرما جاتے تھے تو ان کے بعد پھر نبی آ جاتے تھے. چنانچہ بنو اسرائیل کی رہبری اور رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے. وَإِنَّهُ لَا نَبِي بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. وَسَيَكُونُ خُلَفَا، ہاں خلفاء ہوں گے، خلفائے راشدین ہوں گے میرے بعد. بنی اسرائیل میں تو یہ سلسلہ چلتا رہا کہ نبی کے بعد نبی آئے ان کی رہنمائی کے لیے، لیکن میری امت کے لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے بعد خلفاء آئیں گے. تو یہ بخاری کی حدیث. اب آپ ایک دوسری حدیث دیکھیے. آپ نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک انتہائی حسین و جمیل عمارت بنائی گئی ہو اور لوگ اس کے گرد گھوم گھوم کر کے اس کی تعریف کر رہے ہوں، لیکن یہ بھی کہہ رہے ہوں حیرت سے لوگ کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی گئی. ایک عمارت بنائی گئی ہے، حسین و جمیل عمارت ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوٹی ہوئی ہے اور لوگ حیرت سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جگہ کیوں چھوڑ دی گئی. تو اب آپ فرماتے ہیں کہ وہ اینٹ میں ہی ہوں. فجئت فختمت الانبیاء، پس میں آیا ہوں اس لیے کہ میں نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا. یعنی اب انبیاء کی جو یہ عمارت بنی تھی اور وہ جو ایک اینٹ خالی تھی وہ اینٹ میں ہوں, میں لگ گیا ہوں آ کر کے, اب میرے بعد انبیاء نہیں ہیں. تو یہ بخاری کی بھی حدیث ہے اور مسلم کی بھی حدیث ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انا محمد و انا احمد و انا الماہی الذی یمحا بالکفر. میں محمد ہوں, میں احمد ہوں اور میں ماہی ہوں کہ جس سے کفر کو مٹایا گیا یا مٹایا جاتا ہے, محو کیا جاتا ہے. تو انا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی, اور میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ جمع کیے جائیں گے, یعنی میرے بعد قیامت آئے گی اور بیچ میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں. وہ انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی, اور میں عاقب ہوں کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. عاقب کے معنی پیچھے آنے والا, سب سے بعد میں آنے والا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں اور جس کے بعد اب کوئی نبی نہیں. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے اور موطا میں بھی ہے. ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون تھے یا اور دوسرے انبیاء کے بعد بھی نبی آئے, تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتے. یعنی یہ حدیث خود اس بات کی شاہد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں, اور اگر کوئی نبی بھیجا جاتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتے, کوئی اور نبی نہیں ہوتا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے غزوے پہ تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت علی کو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا کہ تم مدینہ کی نگہداشت کرو. حضرت علی نے فرمایا کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے اور آپ جہاد پہ تشریف لے جا رہے ہیں, سارے صحابہ کرام جا رہے ہیں, منادی کرا دی گئی کہ آؤ اور ہر شخص آئے, سب جا رہے ہیں, آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ انت منی بے منزلہ ہارون من موسیٰ, جس طرح سے ہارون موسیٰ کے ساتھ تھے اسی منزل پر تم میرے ساتھ ہو, تمہارا اور میرا تعلق ایسا ہی ہے جیسا حضرت ہارون جو بھائی تھے حضرت موسیٰ کے. لیکن الا انہ لا نبی بعدی, لیکن میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے. تم یہ نہ سمجھ لینا غلطی سے کہ کہیں تم جیسے ہارون نبی تھے ویسے تم نبی ہو, یا دوسرے لوگ سننے والے اس بات کو غلطی سے یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ جیسے ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور ان کے بعد نبی تھے ویسے حضرت علی جو ہیں وہ بھی نبی. تو فوراً آپ نے وضاحت کر دی کہ نہیں, میرے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا. تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی. اور ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے, کذابون ثلاثون, 30 جھوٹے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. قل لهم یزعم, وہ دعویٰ کریں گے کہ انہ نبی, کے وہ نبی ہیں, وہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, اور میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو 30 ایسے دعوے دار جھوٹے پیدا ہوں گے میری امت میں کہ جو اس کا دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب کے سب جو ہیں یہ جھوٹے ہوں گے اور میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا. دیکھیے ان احادیث کو پڑھ لینے اور سن لینے کے بعد ایک مسلمان کے لیے یہ کافی ہے عقیدہ پیدا کر لینا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اب ہم کوئی اور بات آگے کریں. لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام اور ہمارے صلحاء نے کیا کیا, ان کی کیا رائے تھی اور انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا, اس میں کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ اس سے پہلے جو علماء کرام اور صحابہ کرام نے عمل کیا ہے وہ ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ نشان راہ ہے بلکہ مشعل راہ بھی ہے. تو اجماع امت ہے, صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا. یہ کون تھا مسلمہ کذاب؟ یہ مسلمہ وہ تھا کہ جو حضور کو نبی مانتا تھا لیکن نبوت میں شرکت کا متعین تھا. یعنی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا تھا اور اس نے ان کو خط لکھا سے میں آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی آپ کے کار نبوت میں شریک کیا گیا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر تھا, نہیں, وہ مانتا تھا ان کو نبی, لیکن اس نے ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اپنی بھی نبوت کا دعویٰ کیا. چنانچہ صحابہ کرام نے اتفاق رائے کے ساتھ اس کے خلاف جہاد کیا. اور ایک بات آپ ذرا سمجھ لیجیے اپنے ذہن میں کہ جب دو مسلمان گروپ آپس میں لڑیں اور ایک کو شکست ہو تو آپ سزا تو دے سکتے ہیں شکست کھانے والے گروپ کو, لیکن چونکہ وہ مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں لہذا آپ ان کو غلام اور کنیز نہیں بنا سکتے. لیکن یہاں کیا کیا گیا, مسلمہ کے ماننے والے ارتداد کی بنا پر غلام اور کنیزیں بنائے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمہ تزار نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور چونکہ نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے, یہ کفر ہے, چنانچہ وہ کافر ہوا, اس کے ماننے والے کافر ہوئے, اب وہ مسلمان نہیں رہے. اب جب ان کے خلاف جہاد کیا گیا اور انہوں نے شکست کھائی تو ان کے مردوں کو غلام اور ان کی عورتوں کو کنیز بنایا گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع تھا اس پر کہ کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو دار اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیے صحابہ کرام کے بعد سے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی تک تمام علماء و صلحاء اس بات پر متفق رہے کہ دعوے نبوت کرنے والا جھوٹا اور کافر ہے. تمام علماء و صلحاء, کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملے گی کہ جہاں یہ کہا جا سکے کہ اس مسئلے کے اوپر کوئی اختلاف تھا, کبھی کوئی اختلاف نہیں. یہ تو آ کر کے 20ویں صدی میں ہندوستان میں جب دعویٰ ہوا, اس سے پہلے لوگوں نے دعوے کیے, کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور سزائیں دی گئیں اور لوگ قتل کیے گئے اسی بنا کے اوپر. یہ دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں اور کتنا سخت فتویٰ ہے ان کا, ذرا غور کیجیے. ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ حنفی لوگوں کی ہے, جو حنفی فقہ کے اوپر عمل کرتے ہیں, اور امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں, اس پہ چاروں فقہ کے لوگ متفق ہیں. کیا کہتے ہیں, ان کا فتویٰ کیا ہے؟ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ مدعی نبوت سے ثبوت طلب کرنے والا بھی کافر ہے. یعنی ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہو اور کوئی اس سے کہے کہ ثبوت لاؤ تو یہ کہنے والا بھی کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شبہ کیا, شک کیا, یقین نہیں کیا اس کے اوپر, تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بھی کافر ہے. یہ ان کا فتویٰ ہے. تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی نفی ہوتی ہے کہ کسی شخص سے ثبوت مانگا جائے گا, چل ثبوت دو گے تم نبی ہو. اب یہ غلط فہمی کا ازالہ میں یہاں پہ کر دوں. ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ اس کی تو احادیث ہے نا, صحیح احادیث ہیں کہ وہ واپس آئیں گے, ایک سفید مینارے پر دمشق کے قریب اتریں گے اور مسجد میں نماز ہو رہی ہوگی, فجر کا وقت ہوگا اور آپ نماز میں شریک ہوں گے آ کر کے. یہ حدیث ہے ہمارے سامنے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور سے پہلے مل چکی, حضور کے بعد نہیں مل رہی ہے ان کو نبوت. تو یہ نبوت ان کو مل چکی ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے گزرنے والے نبیوں میں سے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ہی پیروی کریں گے. اس کا ثبوت تو مانگنے کے ساتھ کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جب وہ مینار سے نیچے اتریں گے تو فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور مسلمان امام نماز پڑھا رہا ہوگا, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے, آپ ایک مسلمان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ کی جو بھی شریعت پہلے تھی وہ شریعت اب نہیں رہی, اب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کے امتی کے پیچھے رہیں گے آپ, اور انہی کے پیروکار. چنانچہ شریعت بھی نہیں آئے گی, کوئی نبی ایسا نہیں آئے گا کہ جو آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بدل دے. ایک اور غلط بات جو ہمارے سامنے لائی جاتی ہے وہ یہ کہ نبوت کی قسمیں ہیں, صاحب یہ تو فلاں نبی ہیں, یہ تو فلاں نبی ہیں. یہ بھی غلط فہمی ہے, نبوت کی قسمیں نہیں ہیں, قرآن اور حدیث میں اس بات کا شائبہ تک نہیں ہے کہ نبیوں میں قسمیں بتائی جائیں، یہ ایک افترا ہے۔ نبوت کی قسمیں بتانے والے اللہ اور رسول پر افترا کے مجرم ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ اور بہتان باندھے۔ قرآن پورا پڑھ ڈالیے، آپ کو کہیں کوئی آیت کوئی جملہ ایسا نہیں ملے گا جہاں یہ بتایا گیا ہو کہ نبیوں کی کوئی قسمیں تھیں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کوئی ایک حدیث آپ کے سامنے ایسی نہیں آئی کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ نبیوں کی قسمیں تھیں۔ چنانچہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ ہم کو ایک دوسرے غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیجیے، ہر رسول جو ہے وہ نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے۔ جیسے حضرت یحییٰ رسول نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا کوئی کلام لے کر کے نہیں آئے، اللہ کی کوئی نئی کتاب لے کر کے نہیں آئے، اللہ کی کوئی نئی شریعت لے کر کے نہیں آئے، لیکن وہ نبی تھے۔ تو جو لوگ اللہ کا کلام لے کر کے آئے ہیں، اللہ کی کوئی نئی شریعت لے کر کے آئے ہیں، نئے احکامات لے کر کے آئے ہیں، وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ تو جب یہ کہا جائے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس کے معنی رسول بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ رسول نبیوں ہی میں سے ہیں، باہر نہیں ہے نبی سے۔ اب یہ تو وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام اور صلحہ۔ آئیے کچھ عقل و شعور کی باتیں بھی کر لیں، آخر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے قرآن میں جگہ جگہ کہ افلا یعقلون، کیا لوگ یہ لوگ عقل استعمال نہیں کرتے؟ تو اس کے معنی یہ کہ آئیے ذرا ہم دیکھیں کہ عقلاً بھی کیا یہ بات ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا چاہیے۔ پہلی بات یہ دیکھیے کہ ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتا رہا ہے اور ان کی پیروی کی ہدایت کرتا رہا اپنے ماننے والوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ان کے بعد حضرت یعقوب، ان کے بعد حضرت یوسف، آپ دیکھتے چلے جائیں، حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ نے بھی بشارت دی کہ میرے بعد رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، سورہ صف میں آپ مطالعہ کریں۔ تو ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی نہ صرف بشارت دیتا رہا بلکہ یہ ہدایت کرتا رہا کہ تم ان کو پاؤ تو ان کی پیروی کرو۔ یہ دو باتیں ہیں اپنے ذہن میں رکھیے، ایک دونوں ساتھ، ایک تو یہ کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بعد نبی آئے گا، میں آخری نبی نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میرے ماننے والوں پر یہ بات فرض ہے، ایمان کا حصہ ہے یہ کہ جب تم ان کو پاؤ تو تم ان کی تابے داری کرو اور ان کی پیروی کرو۔ لیکن اس کو ذرا سا ایک طرح سے بھی دیکھ لیجیے آپ کہ نئے نبی کو ماننا ایمان کی شرط ہے پرانے زمانے میں، پرانے نبیوں کے بعد، اور نہ ماننا کفر ہے۔ یعنی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کو نبی نہ مانے تو وہ کافر ہے۔ اور چنانچہ دیکھیے نا، یہودی اور عیسائی اسی لیے الگ ہیں کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، اس لیے وہ الگ ہو گئے، وہ قوم الگ ہو گئی، امت الگ ہو گئی، وہ کافر ہو گئے عیسائیوں کی نظر میں، اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، ان کی پیروی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک اصول ہے بنیادی ایمان کا، دین کا، کہ اگر سچا نبی ہے آپ اس کو نہیں مانتے اور اس کی پیروی نہیں کرتے تو پھر آپ کافر ہیں۔ اور کسی نبی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہوا کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی آپ دیکھیں کسی نبی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ یہ دعویٰ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو عقلاً بھی یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں بتایا جاتا کہ ہمارے بعد بھی ایک نبی آئے گا، یا دو نبی آئیں گے، یا اور نبی آئیں گے، اور تم ان کی اطاعت کرنا اور ان کی پیروی کرنا۔ اگر نبی آنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اپنی امت کو بتاتے کہ میرے بعد بھی انبیاء آئیں گے اور تمہیں ان کی پیروی کرنی ہے. لیکن انہوں نے نہیں بتایا. جب انہوں نے نہیں بتایا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اور اگر آتا ہے نبی تو اس کا ماننا ہمارے اوپر فرض نہیں, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اطلاع نہیں دی, یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اطلاع نہیں دی. جس بات کی ہمیں اطلاع نہیں دی اس نے اس پر ہمارا حساب کیسے کرے گا؟ چنانچہ آپ دیکھیے کہ قرآن اور حدیث نے امت مسلمہ کو اطلاع کیوں نہیں دی کہ حضور کے بعد نبی ہوگا؟ اگر نبی آنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ ایک سوال اٹھتا ہے عقل میں کہ پھر ہمیں یہ اطلاع کیوں نہیں دی گئی قرآن کے اندر, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے کیوں نہیں آئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آئیں گے, تاکہ ہم ذہنی طور پر تیار رہتے اور پھر ہم ان کو پرکھتے, اور پرکھنے کے بعد ہم ان کی اتباع کرتے اور ان کی پیروی کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بارے میں ہم کو بتا رہی ہیں بار بار کہ ان کے بعد نبی نہیں ہوگا, بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ میرے بعد نبی ہوگا اور تم اگر ان کو پاؤ تو ان کی اتباع کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بعد نبی آئے گا ہی نہیں. جب وہ ہم کو منع کر رہے ہیں کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا, تو پھر ہمارے اوپر کسی کی اتباع کرنا جو ہے نہ صرف یہ کہ لازم نہیں ہے, بلکہ اگر ہم کریں تو گویا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو وہی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ اگر مسلمانوں کو لا علم رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا, تو پھر وہ ہمارا حساب نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہودیوں کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے, آپ نے عیسائیوں کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, آپ نے یہودیوں سے پہلے کی قوموں کو بتایا کہ یہ پیغمبران آئیں گے اور ان کو موقع دیا کہ وہ ان کی پیروی کریں, ہمیں کیوں نہیں بتایا آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آئیں گے؟ جب آپ نے نہیں بتایا ہمیں تو پھر ان کی اتباع کرنا اور ان کا ماننا جو ہے یہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہوا. لہٰذا ہم اتباع کریں یا نہ کریں اس کا حساب نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ عادل ہے, آپ یہ سمجھ لیے, اللہ تعالیٰ تو پوری حجت تمام کرے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا, اور اگر مدعی نبوت کی نبوت کو مان لیا جائے تو اس کا امکان ہے کہ آپ کفر کر بیٹھیں, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع نہیں دی, قرآن نے اطلاع نہیں دی. اگر آپ کفر کر بیٹھے تو پھر آپ کو وہاں احتساب میں کھڑا ہونا پڑے گا کہ جب ہم نے تم کو اطلاع نہیں دی قرآن میں کہ ان کے بعد کوئی نبی آئے گا, اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہیں یہ نہیں کہا, کوئی شائبہ تک نہیں ملتا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا, تو پھر تم یہ نئے نبی کو کیسے مان گئے, کیسے کھڑے ہو گئے تم اس کے پیچھے, اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ تو اس کا احتساب ہو جائے گا. تو عقل یہ کہتی ہے کہ پھر ہم کسی اور نبی کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے. آپ ذرا دیکھیے, ایک سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ صاحب دین کی تکمیل کے بعد انبیاء کیوں آئیں؟ یعنی آدمی سوچ سکتا ہے کہ اب نبی کی ضرورت کیا ہے, کیا ہمارا دین مکمل نہیں ہوا؟ پہلے یہ تھا کہ دین مکمل نہیں تھا, شریعتیں بدلتی رہیں, حالات بدلتے رہے, نبی اور رسول اور پیغمبر خاص قوموں میں بھیجے گئے, دوسری قوموں میں نہیں بھیجے گئے, تو نبی آنے کی وجہ سمجھ میں آتی تھی. لیکن اب ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے, جب مکمل ہو چکا ہے تو پھر نبی کیسا؟ چنانچہ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکملت لکم دینکم وانعمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, ہم نے تو تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. اب جب دین مکمل ہو گیا ہے اس میں کوئی کمی باقی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا انعام ہمارے اوپر کر دیا ہے, کوئی باقی نہیں رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ ایک مکمل انعام ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں, دیکھیے کیا کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے جواب میں جو انعام دیا ہے تم کو کہ تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, تمہارا تزکیہ کرتے ہیں, تمہیں علم سکھاتے ہیں, تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جس کا تمہیں علم ہی نہیں. وہ انعام کہتا اللہ تعالیٰ اپنا, اور یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر اپنا انعام مکمل کر دیا. تو اب جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا تو اب دین کے لیے دوسرے نبی کی کیا ضرورت باقی رہی؟ عقل یہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ دیکھیے کہ نبی آتے تھے تو خاص قوموں میں آتے تھے. ہاں اگر کوئی یہ کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں صاحب فلاں قوم ایسی ہے کہ جہاں اللہ کا پیغام نہیں پہنچا, اللہ کی دعوت نہیں پہنچی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو وہ خاص قوم کے لیے نہیں بنا کے بھیجے گئے, وہ پوری دنیا انسانیت بلکہ جن و انس کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اب کوئی قوم یا کوئی خطہ زمین کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اس کے لیے نہیں آیا. اب رسول کی ضرورت بھی نہیں ہے زمانے کے اندر. ایک دلیل یہ دی جا سکتی ہے کہ صاحب مدد کے لیے رسول آتے رہے, جیسے حضرت موسیٰ کی مدد کے لیے حضرت ہارون آئے. تو سوال یہ ہے کہ اگر اس دلیل کو ہم کیسے مانیں, حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اگر کوئی نبی آتا تو انہی کی زندگی میں آتا, یا حضرت عمر ہوتے یا حضرت علی ہوتے, وہ تو وقت گزر گیا, لہذا اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. ایک دلیل یہ دی جا سکتی ہے کہ صاحب تعلیم بھلا دی گئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا اللہ کی تعلیم بھلا دی گئی ہے, لہذا اس کو زندہ کرنے کے لیے, اس کو صحیح خطوط پہ استوار کرنے کے لیے نبی کو آنا چاہیے. لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں, اسلام کی تعلیم اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا, اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ خود لیا, جبکہ اس نے تورات اور انجیل اور زبور اور مختلف صحف ابراہیم وغیرہ جو بھی ہیں ان کی کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا, اور وہ مٹ گئی لیکن قرآن نہیں مٹا. لہذا اب اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی نبی آئے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو زندہ کرے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی, فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے, اتارا ہے قرآن, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ایک دعویٰ 1400 سال پہلے قرآن میں ہمیں ملا, اور آج بھی یہ دعویٰ اتنا ہی صحیح ہے جتنا اس وقت صحیح تھا. قرآن کا ایک ایک حرف, ایک ایک جملہ, ایک ایک آیت, ایک ایک مفہوم محفوظ ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ قرآن کو محو کرنے میں, قرآن کو تحریف کرنے میں, قرآن کو مٹانے میں مشرکین اور کفار نے کوشش نہیں کی, آج تک یہ کوشش ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے. لیکن یہ خود زندہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے, اپنے احکامات کو محفوظ رکھا ہے. چنانچہ تعلیم اللہ تعالیٰ کی بھلائی نہیں گئی, وہ موجود ہے ہمارے درمیان.
اور پھر ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ صاحب یہ رشد و ہدایت اور دعوت کا کام جو ہے یہ تو رک گیا, نبی نہیں آیا تو یہ کون کرے گا؟ ٹھیک ہے, پہلے یہ بات کہی جا سکتی تھی, لیکن اب یہ بات بھی نہیں کہی جا سکتی کہ ہدایت اور دعوت کا کام رک گیا. کیوں؟ اب یہاں سے وہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں, تقاضے کیا ہیں ختم نبوت کے. سب سے پہلی بات ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ علماء کرام نائب رسول ہیں. دیکھیے یہ حدیث بالکل وہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں, جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے نائب تھے ویسے علماء کرام جو ہیں, اور ہر دور میں یہ ہوں گے علماء حق. آپ یہ سمجھ لیے کوئی دور ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں علماء حق نہ ہو. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا حق اور ذمہ داری اور فریضہ ادا کر رہی ہے. دوسری بات, یہ تو علماء کی بات ہوئی, اب آئیے ہم اپنی بات کریں, آپ کی اور ہماری کیا ذمہ داری ہے ہمارے اوپر؟ کیا ہم علماء کے اوپر کام چھوڑ دیں اور باقی سو جائیں جا کر کے؟ نہیں. آپ حج الوداع کو یاد کیجئے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو آپ نے تقریر کی, کہاں عرفات میں بھی تقریر کی آپ نے، کہاں منا میں بھی تقریر کی آپ نے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اسی تسلسل سے آپ نے مکے میں بھی تقریر فرمائی ہے. اور احکامات سارے دیتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا یا نہیں. لوگوں نے تصدیق کی کہ آپ نے پہنچا دیا، آپ نے اللہ کو گواہ کیا کہ اللہ تو گواہ رہے کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے. لیکن یہاں پر کہہ کے رک نہیں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا، نہیں، بلکہ حکم دیا پوری امت مسلمہ کو کہ جہاں 125,000 کا مجمع تھا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں صرف مکے کے لوگ تھے، پورے بلاد عرب، پورے بلاد اسلامیہ سے لوگ وہاں جمع تھے، ہر زبان کے بولنے والے، ہر رنگ والے، ہر تہذیب والے، ہر لباس والے، ہر علم والے، عورت و مرد، بوڑھے اور بچے، سب اس میں ہم اور آپ سب شامل ہیں. ان سے آپ نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ مجھ سے خواہ وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. یہ حکم 125,000 کے مجمع کو دیا جا رہا ہے، اس میں جاہل لوگ بھی ہیں جو بالکل قطعاً پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اس میں کالے بھی ہیں، اس میں گورے بھی ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جو بڑے بڑے مقرر اور خطیب اور عالم ہیں، اور اس میں وہ بھی ہیں کہ جو مرد ہیں جوان ہیں، اور جو مرد ہیں بوڑھے ہیں، اور اس میں وہ بھی ہیں کہ جو عورتیں ہیں پردہ نشین ہیں اور گھر سے باہر نکلنے والی بھی ہیں، سب موجود ہیں اس میں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو صرف جوان مردوں، مسلمان مردوں، پڑھے لکھے لوگ، صرف تمہارا کام یہ ہے، باقی کسی کا کام نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا. آپ نے حکم دیا تو سب کو حکم دیا کہ مجھ سے پہنچاؤ دوسروں تک خواہ وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. یہ حدیث کا اتنا جز کافی ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے دوسروں تک پہنچایا، دوسروں نے ہم تک پہنچایا. اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی کہ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی تو ہم کسی اور تک پہنچائیں، تبھی ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ بھرا ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات واضح کی کہ یہ کام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھی ذمہ داری یہی ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر شہادت کا حق ادا کر دیا، تمہیں پیغام میرا پہنچا دیا، میرے احکامات پہنچا دیے، میرا دین تم پہ نافذ کر کے دکھا دیا، اور اب ہم نے تم کو اسی لیے امت وسط بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، اور اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں تک یہ شہادت پہنچاؤ، اس کلام کو پہنچاؤ، اس حکم کو پہنچاؤ، اس دین کو پہنچاؤ، اس کو نافذ کرو. تو اللہ تعالیٰ خود یہ حکم دے رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو حضور احتو صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. گویا یہ کام اب ٹرانسفر ہو گیا، منتقل ہو گیا نبی سے امت کی طرف، اور پوری امت میں ہر شخص جو ہے وہ اب اس کا ذمہ دار. یہی بات ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی، وَلْتَكُن مِّنكُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم میں سے ایک جماعت لازمن ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر یعنی بھلائی کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، تہذیب کی طرف بلائے، اور لوگوں کو حکم کرے کس بات کا، اچھی باتوں کا. معروف کے معنی وہ باتیں جو معاشرے میں اخلاق سمجھی جائیں، بلند رتبہ باتیں سمجھی جائیں، تہذیب سمجھا جائے جس کو، اس کا حکم کرو. اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا استعمال کیا، حکم، امر کا لفظ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ کے پاس نعوذ باللہ الفاظ کی کمی نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری اور آپ کی طرح سے اٹکل پچو الفاظ استعمال کرتا ہے. جب اس نے کہا کہ حکم کرو تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو حکم کرنا ہے. ارے بات یہ ہے کہ حکم کیسے کریں گے آپ؟ بھائی حکم تو اس پر چلایا جاتا ہے جس پر آپ کا قابو ہو، جو آپ کے کہنے میں ہو، جو آپ کے اقتدار میں ہو، ورنہ آپ کا حکم نہیں مانے گا وہ، اور آپ کہتے رہیں اس کو فائدہ نہیں. اس کے معنی اس حکم میں اللہ تعالیٰ کے یہ بات پنہا ہے
کہ اقتدار حاصل کرو، حکومت حاصل کرو، اور اپنی حکومت کو استعمال کرو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے، اور قوت سے اس کو نافذ کرو. اور فرمایا کہ برائیوں کو روکو. دیکھیے روکتا بھی وہی شخص ہے جس کے پاس قوت ہو، جس کے پاس قوت نہیں وہ روک نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ تو حکم دے رہا ہے ہم کو کہ اس کو روکو. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تلقین کر دو، یہ نہیں کہہ رہا ہے مشورہ دے دو، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بات کرو چلے جاؤ، نہیں روکو اس کو. جب آپ اپنے بیٹے سے کوئی کام کے لیے کہیں گے، جب آپ کہیں گے روکو تو اسے روکنا پڑے گا، ہاتھ سے روکنا پڑے گا، کوئی قوت استعمال کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ پورے امت مسلمہ کو کہہ رہا ہے کہ روکو برائی کو. اس کے معنی آپ کو اپنی قوت لگانی ہے، اپنی صلاحیت لگانی ہے، اپنا وقت لگانا ہے، اپنی مال لگانا ہے، اپنی دولت لگانی ہے، اپنے بیوی بچے لگانے، اور برائی کو روکنے میں جو بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں اس کو کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے دوسروں پہ چھوڑ دیا ہے کہ صاحب دوسرے لوگ کر لیں، ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں بس کافی ہے، ہم زکات دے دیتے ہیں کافی ہے، ہم حج کر لیتے ہیں کافی نہیں. ہمارا اپنا حصہ ہونا چاہیے اس کے اندر. ہمارا معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، ہمارے حکمراں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کوڑے کی سزا وحشیانہ توڑا ہے، ہمارے حکمراں یہ کہتے ہیں کہ دیت کا قانون وحشیانہ قانون ہے، اور ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان کو ووٹ دیتے ہیں اور اپنے کانوں پہ سوال کرتے ہیں. کیا ہم برائی کو روک رہے ہیں؟ کیا ہم نیکیوں کا حکم کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنا رول اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے پوچھے گا وہاں کے عمل کے لیے. آخر میں ایک بات میں اور رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا، تو لوگوں کو یہ بات بڑی شاک گزری، بڑی سخت معلوم ہوئی کہ نبی تو آتے ہیں رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، لوگ ان سے روحانی غذا لیتے ہیں، لوگ ان سے سیکھتے ہیں، ان سے تربیت لیتے ہیں، اب یہ امت مسلمہ کے اوپر نبی نہیں آئے گا، تو یہ بات انہیں بڑی شان ہوئی. پوچھا انہوں نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الرسالہ والنبوہ قد انقطعت، رسالت اور نبوت قطع کر دیے گئے، کاٹ دیے گئے، بند کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے. یعنی ایک سلسلہ ہوتا ہے نا، اس کو آپ قطع کر دیں گے میں نے توڑ دیا، اب آپ نے اب آگے کچھ نہیں ہے، اس کے بعد ختم ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت دونوں منقطع کر دیے گئے، اب یہ آگے نہیں بڑھیں گے. فلا رسول بعد ولا نبی، اب بعد میں نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں عربی کے الفاظ اسی لیے لکھ کے لایا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت منقطع کر دیے گئے، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی ہوگا. اب وہ شبہ بھی ذہن سے نکل جانا چاہیے کہ صاحب نبی تو نہ آئے گا، رسول شاید آ گئے، رسول جو آئے گا وہ تو نبی ہوگا جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ اب نہ رسول ہے نہ نبی ہے. قال فشق ذلك على الناس، یعنی کہنے والے نے یہ کہا کہ صاحب یہ بات لوگوں پہ بڑی شان گزری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی ہے، اور یہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا، تو لوگوں پہ یہ بات بڑی سخت گزری کہ یہ کیسے اب ہدایت ہمیں ملے گی، کیسے روحانی غذا ملے گی، کیسے ہماری تربیت ہوگی ہماری. تو اب فرمایا کہ فقال، چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا ولکن المبشرات، لیکن مبشرات جو ہیں یہ جاری رہیں گی، رسول نہیں آئیں گے، نبی نہیں آئیں گے، رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، لیکن مبشرات جاری رہے گی. پوچھا قالو، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، وما المبشرات، یہ مبشرات کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے جو جاری رہے گی آپ کے بعد. فرمایا قال، آپ نے فرمایا رویا الرجل المسلم، ایک مسلم مرد کا خواب، یعنی جو خواب میں جو بشارتیں ہوں گی لوگوں کو اصلاح کی خاطر، تربیت کی خاطر، تزکیے کے خاطر، یہ عمل جاری رہے گا. صالح مردوں کو، صالح لوگوں کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ملیں گی، ان کو القاء کی جائیں گی یہ باتیں. اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ وہیا جز من اجزاء النبوہ، یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، سچا خواب. جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دکھاتا ہے اپنے، یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک چیز ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان کی تزکیہ نفس کے لیے، تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سچے مسلم مرد کو خواب دکھاتا رہے گا. لیکن ہم تو خواب دیکھتے ہیں تو اپنے مفاد کی خاطر دیکھتے ہیں، اپنے ذاتی اس کے لیے نہیں دیکھتے کہ ہم قوم کی اصلاح کر رہے ہوں یا اپنی اصلاح کر رہے ہوں. تو یہ وہ بات ہے کہ ہمارے درمیان میں ہماری اصلاح اور ہماری تربیت کا عمل جاری رہے گا، علماء کرام کے ذریعے سے جاری رہے گا، صلحاء کے ذریعے سے جاری رہے گا، اور ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم بھی اس عمل کو جاری رکھیں، لوگوں کو تلقین کریں، لوگوں کو حکم کریں کہ نیکی کی طرف آؤ، اور لوگوں کو برائیوں سے بچائیں، اور لوگوں کے اندر دعوت کو پھیلائیں، اور اللہ کا کلام ان کے سامنے پیش کریں، اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی ان کو وصیت کریں. یہ عمل اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو کر کے ہم تک پہنچ گیا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم نبیوں کی جگہ پر اب یہ کام کر رہے ہیں، اور اب نبی کوئی آنے والا نہیں. چنانچہ اگر ہم سے کوئی فروغ گذاشت ہوئی تو ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا یہ عمل کس حد تک ہمارے احکامات کے مطابق تھا، کیا تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے نہ آنے کے تقاضے کو سمجھا اور اس تقاضے کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا. آئیے ہم اور آپ مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ختم نبوت پر ہمارے عقیدے کو پختہ کرے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
visit tazkir.org